بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے مواعظ میں سے آج ہم ایک نیا آواز پڑھ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے قربانی کی ترغیب. قربانی کی ترغیب بعد خطبے کے یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے. قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بڑی حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کی اصلیت کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جو قربانی کے ایام آ رہے ہیں ان سے متعلق ایک خاص مضمون ہے. ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے. قربانی کی فضیلت میں مضمون مقصود سے پہلے ایک مضمون مناسب اس کے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے کریم اور کیسے سخی ہیں کہ ہمارے نفع کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے بغیر نہیں چھوڑی. قربانی ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ سب احکام اس وقت ہم کو معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ہم کو ان کی کچھ قدر نہیں, یعنی جیسی قدر کرنا چاہیے اس درجہ قدر نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ان باتوں کو باپ دادا سے سنتے آئے ہیں, مگر جن لوگوں کو تلاش کے بعد یہ دولت ملی ہوگی ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. جیسے بھوکے آدمی کو اگر آدھی روٹی بھی مل جاتی ہے تو غنیمت سمجھتا ہے, اور اگر معدہ خراب ہوگا تو اس کو پلاؤ زردے کی بھی قدر نہ ہوگی کیونکہ اس کھانے کی اس کو خواہش ہی نہیں. چنانچہ صحابہ کے سوالات کے بعد جو جواب عنایت ہوئے ان کو تو بعد طلب کے ملے اور ہم کو مفت میں مل گئے. سو اس حدیث میں بھی ایسا ہی مضمون ہے. صحابہ کے دل سے اس کی قدر پوچھو. صحابہ کی طرح ہم کو بھی قدر کرنا چاہیے. اور یہ مضمون ثواب عذاب کے وہ ہیں کہ کوئی چیز ان سے زیادہ نفع دینے والی نہیں, اور باوجود نفع مند ہونے کے اس قدر آسان ہے کہ کسی قسم کی تنگی ان میں نہیں, اور ان کا آسان ہونا یہ خود دلیل ہے ان کے نفع اور ضرورت کی. کیونکہ جس چیز کا نفع زیادہ ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے حاصل ہو جایا کرتی ہے. دیکھو, آدمی اور حیوانات کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے. اگر ایک منٹ بھی ہوا نہ ہو تو کسی کی زندگی باقی نہ رہے, مگر وہ اس قدر سستی ہے کہ اس کی کچھ قیمت ہی نہیں. اس کے بعد پانی کی ضرورت, وہ اس قدر سستا نہیں لیکن اور چیزوں کے اعتبار سے سستا ہے. اس کے بعد غذا کی ضرورت ہے, وہ اس سے زیادہ گرا ہے, اور جس چیز کی بالکل ضرورت نہیں وہ نہایت گرا ہے, جیسے جواہرات, سونا, چاندی, کہ عمر بھر بھی اگر کسی کو نہ ملے تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ سینکڑوں آدمی ایسے ہیں کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ لعل کیا ہے, زبرجد کس چیز کا نام ہے. اسی طرح جو علم زیادہ کارآمد ہیں وہ نہایت آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں. چنانچہ شریعت کے علوم بھی ایسے ہی ہیں کہ نہایت ضروری اور نہایت نفع مند ہونے کی وجہ سے نہایت آسان ہے, اور ہر جگہ ان کے بتلانے والے موجود ہیں اور وہ کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے. اور یہی بھید ہے کہ قرآن شریف کے تعلیم کرنے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں اور نہایت تھوڑی تنخواہ پر مل جاتے ہیں, بخلاف اور علموں کے کہ ان کے سکھانے والے کم ہیں اور تنخواہیں بڑی بڑی. غرض دیکھنے کی چیز نفع ہے نہ کہ اور باتیں. مثلا یہ کہ مضمون چٹپٹا ہو, جیسا کہ اکثر لوگ واعظ میں اسی کو دیکھا کرتے ہیں کہ جس کے واعظ میں مزیدار شعر ہوں تو اسے پسند کرتے ہیں, اور اگر کوئی واعظ میرے مسئلے سنائے تو اس سے بھاگتے ہیں. حالانکہ یہ زیادہ نفع مند ہے لیکن ان کو کیا معلوم کہ ہمارے نفع کی کیا چیز ہے. اب تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ایسے مضمون ہم کو بتائے جو ہمارے کام آنے والے ہیں, اور بیکار اور غیر ضروری مضمون ہم کو نہیں سکھائے. یہ تمام تقریر اس لیے عرض کی گئی کہ جو مضمون اس وقت بیان کیا جائے گا اس کو بے قدر اور معمولی نہ سمجھا جائے. حاصل یہ کہ ان فائدہ مند مضمونوں میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے جو حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا. حاصل اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے متعلق احکام بیان فرما رہے تھے. صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا چیز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس مضمون کو سن کر لوگ کہیں گے کہ یہ بھلا قربانی کی اس میں کیا فضیلت ہوئی، لیکن سمجھدار کے لیے یہ بڑی بھاری فضیلت ہے، بلکہ جس قدر فضیلتیں قربانی کی آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت یہی ہے۔ چنانچہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ اس لفظ کے بڑھانے سے کیا غرض ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صرف یہ کیوں نہ فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کے باپ ہونے کا ذکر کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ شفیق باپ بیٹے کو طرح طرح سے سمجھایا کرتا ہے اور ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے، اس پر اثر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے روحانی باپ ہیں، بلکہ باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اس طریقے سے ترغیب دی تاکہ زیادہ اثر ہو۔ کیونکہ انسان کی طبعی بات ہے کہ اس کو اپنے باپ دادا سے اور ان کے رسم و رواج سے نہایت تعلق ہوتا ہے، اور اس رسم کا دل سے نکلنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کفار کو بت پرستی سے روکا جاتا تھا یا آج کل کی رسموں سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے، تو سب سے بڑا جواب یہی ہوتا ہے کہ صاحب اوپر سے اسی طرح ہوتی آئی ہے، غرض خاندانی بات کو بڑی پچ ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ میاں قربانی تو کوئی باہر کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ تو خاندانی مذہب ہے، اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شفقت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ترغیب دیتے ہیں تاکہ کسی طرح ان پر اثر ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اب سنیے کہ اس حدیث سے قربانی کی بڑی بھاری فضیلت معلوم ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، بلکہ جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے کر بھی دیا تھا، یعنی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی تھی، اور یہی سمجھ کر چھری پھیر دی تھی کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے بجائے ان کے جنت سے ایک مینڈے کو بھیج دیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا، لیکن ان کو تو مینڈے کے ذبح کرنے میں بھی وہی ثواب ملا جو بیٹے کو ذبح کرنے سے ملتا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے بیٹے ہی کو ذبح کیا تھا، اور بیٹے کو خدا کی راہ میں نثار کرنے کا بڑا بھاری ثواب ہے۔ کیونکہ شریعت کے قواعد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ جس قدر زیادہ پیاری ہوگی اسی قدر زیادہ ثواب ملتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ بیٹے سے آدمی کو کس قدر محبت ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے لیے جو آرام چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے ہرگز نہیں چاہتا، لیکن بیٹے کے لیے یوں چاہتا ہے کہ ہر طرح کا آرام میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ ہو جائے۔ پر ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب نہایت ہی عظیم الشان ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ بے انتہا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کے گلے پر چھری پھیری تھی، اور قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہوئی؟ ان کی سنت تو جبھی ہو سکتی ہے جبکہ قربانی میں ہم کو وہی ثواب ملے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے میں ملا تھا۔ تو چونکہ دونوں کا ثواب ایک درجے کا تھا، اس لیے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرما دیا۔ گویا یہ فرمایا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جانور کے ذبح کرنے میں وہی ثواب ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے میں ملا تھا۔ دیکھیے کس قدر فضیلت قربانی کی اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسا کچھ لطف و کرم ہے۔ قربانی کی فضیلت تو ایسے ہے کہ اگر کسی کے دل میں قربانی واجب بھی نہ ہو تو اس ثواب کے کمانے کے واسطے وہ بھی نہ چوکے، اور جس طرح بن پڑے بغیر قربانی کیے نہ رہے۔ آخر دنیا کے بہت سے کام بلا ضرورت صرف دل خوش کرنے کے لیے کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اگر تھوڑا سا خرچ کر دو گے تو کیا حرج ہوگا، اور اگر ضرورت ہی پر مدار رکھتے ہو تو کام فرض اور واجب ہیں، ہم تو وہی ادا کریں گے، اور جو واجب نہیں بلا ضرورت کیوں کریں؟ تو دنیا کے کاموں میں بھی اس پر عمل کیوں نہیں؟ ضرورت تو اس قدر ہے کہ زندگی باقی رکھنے کے لائق جو کی روٹی پر بس کرو، اور جو کی روٹی صرف اتنی کھا لیا کرو اس سے زندگی باقی رہے، اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچاؤ کے واسطے گاڑے گزی کا کپڑا مل جائے۔ پھر یہ پلاؤ زردے اور کوفتے کیوں کھاتے ہو؟ ململ تنزیب اور مکمل کیوں پہنتے ہو؟ کیا ٹھکانہ ہے اس بے انصافی کا کہ نفس کے خوش کرنے کو تو غیر ضروری سارے کام کر لیں اور دین کے کاموں میں یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا یہ بہت ہی ضروری ہے؟ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ اگر اس کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہو تب تو کر لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ صاحبوں، اعتقاد درست کرنے کے لیے تو بے شک ضرور پوچھو کہ یہ ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہے، ضروری ہو تو اس کے ضروری ہونے کا اعتقاد رکھو، اگر ضروری نہ ہو تو صرف ثواب کی بات ہو تو اس کو غیر ضروری سمجھو، کیونکہ ضروری کو ضروری سمجھنا واجب ہے اور غیر ضروری کو غیر ضروری سمجھنا واجب ہے۔ تو اعتقاد درست کرنے کے لیے تو دریافت کر لو، لیکن عمل کرنے کے لیے تو صرف اتنا پوچھ لینا کافی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں تو بلا تامل چٹ پٹ رغبت سے اس کو کرو۔ بہت لوگ دین کی محبت قدم بھرتے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ میں مستعد ہیں، لیکن روپیہ خرچ کرنے کا جہاں وقت آیا تو ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اس پر مجھ کو ایک حکایت یاد آئی، ایک بدھو کو کسی نے دیکھا کہ نہایت پریشان، بدحواس اور رو رہا ہے، اور اس کے پاس ہی روٹیوں کا ٹھیلا بھرا رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تھیلے میں کیا ہے؟ کہنے لگا روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر اس کو کیوں نہیں دے دیتا؟ کہنے لگا کہ مجھے کتے کی اتنی محبت نہیں کہ اس کو روٹی دوں، کیونکہ اس کے تو دام لگے ہیں، صرف آنسو بہانے تک کی محبت ہے کہ یہ تو مفت کے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی محبت کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں پیسہ خرچ ہو وہاں غریب بن گئے، اور جہاں تو حقیقت میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ صدقہ و خیرات میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، جو کچھ ہے اپنے ہی لیے ہے۔ لیکن قربانی تو ایک چیز ہے کہ کچھ ہاتھ سے نکلتا بھی نہیں، اس لیے ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت پوش تقسیم کر دو، بلکہ تم کو اختیار ہے کہ خواہ تقسیم کر دو یا اپنے کام میں لاؤ۔ ہاں، بیچنے کی اجازت نہیں ہے، غرض سب گوشت اپنے ہی پاس رکھو، جب بھی ثواب ملتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب خدا تعالیٰ خرچ کرا کر ہم سے کچھ لیتے بھی نہیں تو پھر کیوں خرچ کراتے ہیں؟ قربانی سے مقصود ان کا کیا ہے؟ اگر کہو کہ ہم کو گوشت کھلانا مقصد ہے تو مینا اور مکہ معظمہ میں ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی گوشت بھی نہیں کھاتا، ہزاروں جانور بالکل بیکار ہی جاتے ہیں اور کھیتوں میں دبائے جاتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ قربانی میں اصل تو یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اول تو بیٹا سب کے ہوتا ہی نہیں، دوسرے یہ کہ یہ حکم ہوتا تو بہت کم ایسے نکلتے جو اس پر عمل کرتے۔ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی جگہ ہم کو جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بس قربانی میں ایک پیاری چیز کا خدا کی راہ میں صرف کرنا مقصود ہے، تاکہ ہماری محبت کا امتحان لیا جائے کہ اللہ کے واسطے کون اپنی پیاری چیز خرچ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ بس یہ مقصود ہے، کھانا اور کھلانا مقصود نہیں۔ اس لیے اس جانور میں ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بہت محبوب ہو، کہ خوب موٹا تازہ جانور ہو جس کو ذبح کرتے ہوئے کچھ تو دل دکھے، جیسے بیٹے کو ذبح کرنے میں دل دکھتا ہے، اور جانور مریل نہ ہو کہ جس کے ذبح ہو جانے کو بھی غنیمت سمجھے کہ مرتا تو ضرور خیر اچھا ہوا، اس سے بھی کام نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کی قیمت 300 اشرفیاں تھیں۔ بس یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ردل خدل کم قیمت جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ وہاں بھی تم کو ثواب ایسا ہی ملے گا، اور جبکہ وہ لوٹ کر تم کو ہی ملے گا، تو پھر کم قیمت کیوں ذبح کرتے ہو؟ جس قدر اس میں خرچ کرو گے اپنے ہی واسطے ہے، اور یاد رکھو کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلہ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابہ مہابت منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہم قال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و ضلالت کے گروہ میں قریب ہیں کہ ان کے بعض آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے. جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعض بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سن کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کیا وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، یعنی تم میں قوت اور شجاعت نہ ہوگی، اس لیے نہایت ضعیف اور کمزور ہوگے. تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں ضعف اور سستی پیدا ہو جائے گی. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن یعنی ضعف و سستی کیا چیز ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے بیداری اور نفرت. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں اہل کفر سے اہل اسلام کا رعب جاتا رہا اور اہل کفر جنگ میں غالب آ رہے ہیں. اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے جہاد کی اصلی روح نہیں پیدا ہوتی اور اسلامی ملک صرف نام کا تو اسلامی ہے لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے. بے پردگی، بے حیائی، سینما، نائٹ کلب، ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی سے دور اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر محض گردش ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائے. آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، صرف ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے. عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی سرگوشی کرنا جائز نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. نشر الطیب کی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے فضائل کے بیان میں پانچویں روایت، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کثرت سے بھیجتا ہوں، سو یہ بتلا دیجئے کہ کس قدر درود معمول کا معمول رکھوں، مطلب یہ کہ بقیہ اور اوراد سے درود کی کیا نسبت رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر چاہو. میں نے عرض کیا کہ ایک ربع یعنی ایک پاؤ، یعنی مثلا کل وقت وظیفہ کا تین گھنٹے ہوں تو پون گھنٹہ. آپ نے فرمایا جو چاہو اور اگر بڑھا لو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ نصف یعنی ڈیڑھ گھنٹہ. آپ نے فرمایا جو چاہو اور اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ دو ثلث، مثلا مثال مذکور میں دو گھنٹے. آپ نے فرمایا کہ جو چاہو اور اگر اور زیادہ کر لو تو اور بھی بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ میں تمام وظیفہ درود ہی کو کر لوں گا، یعنی پورے تین گھنٹے یہی پڑھا کروں گا. یہ مثال ہے تین گھنٹے، یہ حدیث میں نہیں ہے، مثال دی گئی ہے بریکٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تمہارے افکار کی کفایت ہو جاوے گی اور تمہارے افکار کی کفایت کی جاوے گی اور تمہارا گناہ معاف کیا جاوے گا. اس سے درود شریف کا افضل الاوراد ہونا ظاہر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.